الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دین کے حقائق کے بارے میں جو باتیں سمجھائی تھیں اور الہام فرمائی تھیں ان میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس دین کی اصل چار چیزیں، سب سے پہلے طہارت اور دوسرے نمبر پہ اخواص اور تیسرے نمبر پہ سماحت اور چوتھے نمبر پہ جو بہت بڑی صفت اللہ تعالی کے ہاں انسانوں میں مطلوب ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس صفت سے کام لیں، اور حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ خود وہ بھی اس صفت سے کام لے گا، وہ ہے عدالت یعنی انصاف. عدل یا عدالت کے معنی عربی زبان میں مساوات اور برابری کے آتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عدل فلانن بفلانن، فلان اور فلان چیز یہ دونوں برابر ہو گئے، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، دونوں کے ساتھ پورا پورا انصاف ہو گیا، یا دونوں کا وزن برابر ہو گیا، یا دونوں ایک ہی کانٹے پہ پورے پورے اتر آئے، اس کو کہتے ہیں عدل. جانور کی پیٹ پہ پرانے زمانے میں بوجھ لادتے تھے، اور جب وہ ایک طرف کا بوجھ پڑ جاتا تھا تو اس جھول میں دوسری طرف بھی اتنا ہی بوجھ ڈالتے تھے تاکہ دونوں سائڈز برابر رہیں. اب بھی دنیا میں جہاں پہ بھی جانوروں سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے وہاں پر اس بات کا خیال کرتے ہیں، اور جانور کی پیٹ پر ایک طرف کا بوجھ عدل کہلاتا ہے. عدل اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی عدل ہوتا ہے. تو عدل ایک طرف کا بوجھ، عدل انصاف، تو دوسری طرف بھی اس کے برابر چونکہ بوجھ رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح انصاف کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے معنی ہیں آدھا لینا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو مشترک ہے، کامن ہے دو اشخاص کے درمیان، اسے تقسیم کر کے اپنا آدھا حصہ لے لینا اور آدھے حصے کو فریق ثانی کے لیے چھوڑ دینا، شریعت کی اصطلاح میں عدل اور انصاف کے معنی یہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. یہ آدھا لے لینا اور آدھا فریق ثانی کو چھوڑ دینا، اس حد تک تو یہ لغت کے معنی تھے، اور شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر شخص کو اس کا جو حق بنتا ہے اس کو کی ادائیگی، یہ ہے عدل. اور اس کی ضد جور ظلم، اور جور اور ظلم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھے جو اس چیز کا محل نہیں ہے، اس چیز کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا کسی چیز سے ایسا کام لینے لگے جس کام کے لیے اس چیز کو نہیں بنایا گیا، تو یہ چیز اس کو کہتے ہیں ظلم اور اس کو کہتے ہیں جور، اس لیے کہ وہ چیز اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کی گئی. اور یہی ظلم کبھی کبھی عرف عام میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ شریعت اس پہ گرفت کرتی ہے اور انصاف کے تقاضوں کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر انصاف کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم رکھا جائے اور اس پر جور اور ظلم کیا جائے. اللہ تعالی نے اپنے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور اسی معنی میں سورہ لقمان کی 13ویں آیت میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں سے ایک نصیحت جو یہ کی وہ یہ بھی تھی کہ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. عدل اور انصاف کی بات یہی ہے کہ اللہ کا حق اس کو دیا جائے اور حق تعالی شانو کی عبادت وہ کی جائے، اور جن معاملات میں اللہ ہی کی پکار ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے، غیر کسی کو بھی چاہے وہ کسی بھی درجے کا بڑا آدمی ہو، ہرگز ہرگز اس کی صفات عالیہ اور اس کی ذات پاک میں شریک نہ کیا جائے. اگر کوئی شریک کرے گا تو یہ ظلم کرے گا. اس لیے انسان کبھی کبھی والعیاذ باللہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. کروڑوں اربوں انسان اب بھی شرک میں مبتلا ہے، پچھلے زمانوں میں بھی رہے، تو وہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں اپنی جان کے لیے اور حق تعالی شانہ کا حق مارنے کی کوشش کرتے. دنیوی معاملات میں دیکھ لیں، جیسے ایگزامینر ہے اور پیپر چیکر ہے، وہ چیک کرتا ہے پیپرز کو. اب وہ اپنی مرضی سے اگر نمبر لگانا شروع کر دے تو وہ ظلم کرے گا. مثلاً کسی طالب علم کے متعلق، کسی اسٹوڈینٹ کے متعلق، اسے پتا ہے کہ اس سے رشتے داری ہے یا اس سے پیسے دے دیے ہیں، اور اسے اس کے نمبروں سے بڑھا کر دے دینا اور کسی انسان کے نمبر کم کر دینا، یہ سب ظلم ہی کے مظاہر ہیں. سیٹس ریزرو میں، ریلوے میں، بس میں، جہاز میں، اور سفارش آ گئی. اب جو مسافر پہلے سے اپنی ریزرویشن لے چکے ہیں بغیر کسی وجہ کے، محض سفارش اور عہدے کی بنیاد پر ان کی ریزرویشن کو کینسل کر دینا، یہ ظلم ہے. اور اسی ظلم کی کئی ایک راہیں ہیں جو اب مسلمان معاشروں میں سب سے زیادہ کھلی ہوئی ہیں، اور مسلمان اس وقت دنیا میں مظالم کرنے میں ٹاپ پر چل رہے ہیں، اپنے اپنے معاشروں میں بھی اور اسی طرح اخلاقیات کے باب میں بھی. تو یہ سب ظلم پھیلا ہوا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ عدل کو قائم کیا جائے اور عدالت کی شکلیں اس کے مظاہر سامنے آنی چاہیے. یہ عدالت ایک نفس کی کیفیت ہے، اور جب کسی انسان میں یہ وصف پایا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ عادل ہو جاتا ہے تو اس شخص کے اعمال ایسے صادر ہونے لگتے ہیں جس سے اس کے گھر میں، خاندان میں، کنبے اور قبیلے میں، جہاں جہاں اس کا اثر پایا جاتا ہے وہاں وہاں پر انسانی معاملات استوار ہوتے ہیں، اور استوار ہونے میں اللہ کو خوشی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق عدل سے کام لے، لوگ اپنے گھر میں انصاف سے کام لیں، ایک انسان کے بیوی بچے ہیں ان میں انصاف سے کام لے، ماں باپ بھی ہے ان کے معاملے میں بھی انصاف سے کام لے. الغرض جتنا انسان عدل کی بات کرتا ہے، جتنا انصاف سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یا انصاف کے کام کرتا ہے، وہ خدا کا اتنا ہی پیارا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس جتنا وہ ظلم کرتا ہے اللہ کو اس سے اتنی ہی نفرت شروع ہو جاتی ہے. مثلا دو بیٹے ہیں، دونوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اب ان دونوں بیٹوں میں اتنا فرق کر دینا کہ ایک کو 15 آنے دینا اور دوسرے کو 20 آنے دینا، یہ ظلم ہے. غیر معمولی محبت ہے، ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بیٹے کو محروم کرنا اور ایک کو عطا کرنا، یا تو چلیے 20-21 کا ہو گیا کہ 20% دونوں کا بنتا تھا، کسی زیادہ محبت تھی اسے 21% دے دیا، تو یہ تو باپ کی اپنی مرضی پہ ہے، چلیے شریعت اس کو بھی گوارا کرتی ہے، لیکن 19 اور 21 کا فرق کر دینا، شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی، یہ ظلم ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نفرت اس انسان کے لیے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے شریعت اتنی حساس ہے ہر معاملے میں انصاف اور عدل کے لیے، کہ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو مسجد نبوی میں زمین پر بٹھا دیا اور اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا، ران پہ بٹھا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے اور بیٹی میں یہ فرق نہ کر، دونوں کو یا تو زمین پہ بٹھا دے اور یا دونوں کو دو رانوں پہ بٹھا دے، منع ہے اور ظلم ہے. اولاد کے معاملے میں بھی اسی طرح، ایک سے زیادہ شادیاں ہو جائیں تو وہاں بھی اسی طرح، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے، دونوں کے معاملے میں عدل کو جو انسان جتنا قائم رکھے گا اللہ کا اتنا ہی محبوب بن جائے گا، خدا کو اتنا ہی اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، اور جتنا عدل قائم ہو جاتا ہے معاشرے میں اتنا ہی سکھ اور چین ہوتا ہے، اور جن معاشروں سے عدل اٹھ جائے اور ظلم عام ہو جائے اللہ کی لعنت ان معاشروں پہ برستی ہے. نتیجہ یہ کہ ان معاشروں میں گھر گھر میں فساد پھیلتا ہے، گلی محلے میں فساد پھیلتا ہے، یہی فساد قتل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. انصاف کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں خون بہنا شروع ہوتا ہے انسانوں کا، اور جس معاشرے میں انسانی خون ارزاں ہو جائے اور انسانوں کا خون بہنے لگے اس معاشرے میں پھر ہر برائی آتی ہے، ہر گناہ آتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں، چوریاں عام ہو جاتی ہیں، ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ عام ہو جاتی ہے، اور پھر پبلک اپنے اپنے انٹرسٹ میں کام کرتی ہے، گورنمنٹ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتی ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی. اور اس کی بنیاد صرف ایک بیج تھا، اور وہ بیج تھا ظلم کا جو کسی نے بو دیا، اور اس پر لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، انصاف کو قائم نہیں ہونے دیا، لوگوں نے انصاف کا خون کیا. نتیجہ یہ کہ اللہ کی لعنت ایسے معاشرے پر برستی، اور خدا کو کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کسی سے کہ وہ ظلم بھی کرے اور اللہ اسے ایسی چھوٹ اور ڈھیل دے دے کہ اس کی گرفت نہ ہو. جب لوگ ظلم پہ اتر آتے ہیں اللہ اپنی لعنت کے لیے انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور خدا کی لعنت ولیعذ باللہ جب کسی بھی شخص فرد اور معاشرے پر پڑے تو وہاں ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور ایسا معاشرہ دنیا میں بھی ناکام افراد کو پیدا کرتا ہے، اور آخرت کی ناکامی تو یقیناً ہے ہی ہے. یہ عدالت کا وصف انسان کے بنیادی اوصاف میں سے ہے. یہی عدالت گم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور علماء اپنے حلقوں میں اس انصاف کو قائم نہیں ہونے دیتے، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، جہاں ان کے مالی مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہاں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جہاں سے کوئی توقع نہیں ہوتی وہ آدمی کتنا ہی مخلص ان کا شاگرد کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس کی نگاہیں اور ہوتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ انصاف نہ کرنا ہے. یہ ظلم پر مبنی معاشرے میں یہ حرکتیں عام ہوتی ہیں. اسی طرح مشائخ کے ہاں ظلم ہوتا ہے کہ جہاں سے ان کو امید اور توقع ہوتی ہے کہ مالی خدمات ہوتی رہیں گی، تعلق اور وابستہ برقرار رہے گا، فلاں صاحب کا عہدہ بڑا ہے، ان پہ نظر عنایت زیادہ، ان پر محبتیں زیادہ، نچھاور پن ان پر زیادہ، حتیٰ کہ خلافتیں بھی ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنے تحائف اپنے ہدایا میں گھٹنے کا معاملہ کرتے ہیں، کم معاملہ کرتے ہیں، ان کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی، ان کی محبت اور ان کا اخلاص سب ایک طرف اور ان کے ساتھ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. یہ مشائخ کے ہاں ظلم ہوتا ہے، علماء کے ہاں ظلم ہوتا ہے، عام پبلک میں ظلم ہوتا ہے، گھروں میں ظلم ہوتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ عدل کا ملکہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے، انصاف انسان میں پیدا ہونا چاہیے. یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ فطرتاً اللہ نے عدل رکھا ہوتا ہے، انصاف رکھا ہوتا ہے، اللہ نے طہارت رکھی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی عام حالات کی زندگی میں دیکھیں، سوچ سمجھ کر بولنے والے لوگ ایک ایک حرف سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، غلطی ہو جائے رجوع کر لیتے ہیں، ناحق تعریف پر وہ پھول نہیں جاتے. کوئی انسان ظلم کرے تو اس ظلم پر احتجاج، اگر اس ظلم سے معاشرہ متاثر ہو تو وہ کرتے ہیں، اور اگر ذاتی طور پر ظلم ہو تو معاف کر دیتے ہیں. یہ سب سعادت، نیکی اور خوبی کی باتیں فطرتاً اللہ نے ان میں ڈالی بھی ہوتی ہیں. ایک حل تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت کرائے اور اللہ کے اچھے بندوں کے پاس جائے، اور شیخ کے اپنے مریدوں میں اور صاحب علم اپنے حلقے میں دیکھے، اور والد اپنی اولاد میں دیکھے کہ کسی میں ظلم کا مادہ تو نہیں ہے, اس ظلم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرے, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تربیت کرے, یہاں تک کہ جس طرح ترازو کا تکلا بیچ میں آ جاتا ہے اور انصاف قائم ہو جاتا ہے, بالکل اس طرح سے انصاف کی وہ کوشش کرے کہ اس کے مرید, اس کے معتقد, اس کے ساتھ جتنے لوگوں کا تعلق ہے, یہ سب کے سب انصاف پر چلتے رہیں اور ٹھیک انصاف کو قائم کریں. اسی لیے اللہ تعالی نے عدل کی تعریف کی ہے, اور یہ وصف یا تو فطری اور یا پھر تربیت سے, اور تربیت سے جو وصف آنا چاہیے وہ آتا ہے بشرطے کہ شیخ اور صاحب علم اور صاحب نسبت اسے خود بھی انصاف کا تقاضا معلوم ہو اور وہ خود بھی عادل ہو. اگر اس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی بھی اور صرف باپ سے اسے وراثت میں گدی مل گئی ہے یا اس نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے یا خلافتیں ریوڑیوں کی طرح بٹی ہیں اور اس سے بھی خلافت مل گئی ہے, اس کی تو اپنی طبیعت میں عدل ابھی نہیں ہے, یہ دوسروں میں کیا خاص قائم کرے گا؟ ہمارے زمانے میں بیسوں لوگ ایسے ہیں جو پیری اور مریدی کے دعوے کرتے ہیں اور جو اپنے مریدوں کے جھنگٹ میں رہتے ہیں, حتیٰ کہ خانقاہیں تک بنا لیتے ہیں اور انہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ معاشرے میں اور خود خانقاہ میں عدل کس چیز کا نام ہے اور کیسے قائم کیا جاتا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ظلم ہر طرف مچتا ہے اور ان کے مرید ان سے بھی بڑھ کر ظالم ہوتے ہیں. جب شیخ کو خود ہی پتا نہ ہو کہ عدل کیسے قائم ہونا ہے تو پھر مریدوں کا تو اللہ ہی حافظ. یہ سب نتیجے ہیں کچے لوگوں کو خلافتیں دینے کے اور خلافتیں تقسیم کرنے کے. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اس چیز کا رونا رویا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ناقص شیخ کے پاس جانا اور ناقص شیخ کے پاس جا کر اپنی تربیت کروانا, بہت بڑے بڑے لوگ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں, اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جاہل پیروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے. اس لیے کہ جاہل اور 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 ظالم مشائخ جو تھے انہوں نے خود کہیں سے تربیت حاصل نہیں کی ہوئی تھی تو وہ کسی دوسری کی تربیت کیا کرتے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے. سو جب یہ عدالت کا ملکہ انسان میں پیدا ہو جائے, چاہے تو وہ فطری ہو, اللہ ہی نے رکھا ہو, اللہ نے فضل فرمایا ہو, یہ ہے وہ چیز جس شخص میں طہارت, اخبات, سماحت اور عدالت, یہ چاروں چیزیں اللہ اس کے فطرت میں ڈال دے, اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پیدائشی ولی ہے. ولایت انہی چیزوں کا نام, یہ پیدائشی طور پر اولیاء اللہ میں سے ہے, کسی کا حق نہیں مارتا. عاجزی, فروتنی, تواضع اس شخص کی زندگی میں ہوتی ہے, طہارت اور پاکیزگی بچپن سے ہی ساتھ ہوتی ہے, اور ایسے ہی اللہ نے جو اعتدال رکھا ہے اس کے مزاج میں ہوتا ہے, یہ تو ہوا پیدائشی طور پہ. اور جس انسان کو یہ چیزیں تربیت سے حاصل ہوتی ہیں, ہوتے 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 یہ اتنی زبردست انسان کی روح کے ساتھ چپک جاتی ہیں, پیوست ہو جاتی ہیں, کہ انسان کی روح اور جسم کے ساتھ یہ بس بھی تیسرا حصہ اس کا بن جاتا ہے. فطرت میں اس کا اثر باقی رہتا ہی ہے, چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ پیدا ہو جائیں. مثلاً جس شخص کی گھٹی میں بہادری پڑی ہوئی ہے, سخاوت پڑی ہوئی ہے, بعض چیزیں ایسے انسان میں رچ بس جاتی ہیں جس سے انسان کی گھٹی اس میں رچ بس جاتی ہے. محاورے میں یہی کہتے ہیں کہ اس ناچیز اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, یعنی یہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. تو جن لوگوں کی گھٹی میں انصاف اور عدالت اور سخاوت اور ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, جب بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, شادی ہو جاتی ہے, تو طبیعت میں کبھی کبھی انصاف کی بجائے طبیعت میں کبھی کبھی بہادری کی بجائے بزدلی آ جاتی ہے, اور طبیعت میں سخاوت کی بجائے بخل آ جاتا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت حسن کو یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے نواسوں میں سے کسی کو گود میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد ہوا کہ انکم لتبخلون وتجبنون وتجاہلون وانکم لمن ریحان اللہ. بچو تم اللہ کے پھول ہو, یعنی پھول جیسے خوبصورت اور خوشبو والے ہوتے ہیں, بچو تم اتنے اچھے ہو, لیکن تمہاری وجہ سے تمہارا باپ بخیل ہو جاتا ہے. جو پہلے خوب کھلا خرچ کرتا تھا, اب اولاد ہوئی تو تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا, ڈرتا ہے کہ اب پیسے ایسے کیا فائدہ کہیں خرچ کرنے کا, اولاد کے کام آ جائیں گے. اسے جب بنون, اور تم اپنے باپ کو بزدل بنا دیتے ہو. باپ پہلے کہتا تھا کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے, اور اب رات کو ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں چور تو نہیں کوئی گھر میں آ گیا, کہیں بچوں کے لیے کوئی مصیبت تو نہیں ہو گئی. اور پچھلے زمانوں میں ایک بات ہوتی تھی, وہ ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم علم حاصل کرنے کے بجائے جاہل ہو جاتے ہو. پچھلے زمانوں میں لوگ پڑھا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے, پھر شادیاں ہوتی تھیں, پھر اولاد ہوتی تھی, تو پھر پڑھنے لکھنے سے رک جاتے تھے, کم پڑھتے تھے, کم لکھتے تھے, اولاد کو وقت دینا پڑتا تھا. تو نتیجہ یہ کہ علم کی جو مسلسل ترقی ہوتی تھی اس میں فرق پڑ جاتا تھا. اس فرق کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل ہو جاتے ہو. اور ہمارے زمانے میں شادی سے پہلے بھی نہیں پڑھنا اور شادی کے بعد بھی نہیں پڑھنا, اولاد ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اولاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لکھنا پڑھنا تھوڑا ہی ہے. اب تو دونوں ہی زمانے برابر ہیں, جیسے پہلے جاہل ویسے اب بھی جاہل. جہالت اور جھوٹ مسلمانوں کی گھٹی میں پڑ گیا ہے, پوری دنیا پڑھ لکھ جائے اور حتیٰ کہ فرض کر لیجئے کس دن کوئی گدھا کتاب اٹھا کر پڑھنے لگے, یہ ممکن ہے, مسلمان کبھی نہیں پڑھ سکتا. مسلمان اور علم, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب یہ چیزیں جمع ہو جائیں, اللہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی تشریف لے آئیں تو شاید حالات اہل علم کے علم کے بدلیں, وگرنہ تو مسلمان ان کی گھٹی میں اب جہالت پڑ گئی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی اور بچوں کے بعد چونکہ وقت نہیں دے سکتا تھا, اس لیے جہالت بیچارے میں آ جاتی تھی, علم زیادہ حاصل نہیں کر سکتا تھا, سفر نہیں کر سکتا تھا, وقت اولاد کو دینا پڑتا تھا. ہمارے زمانے میں سب حالتیں برابر ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم بچوں اپنے باپ کو بخیل بنا دیتے ہو, بزدل اور جاہل بنا دیتے ہو, مگر اس حالت میں بھی دیکھیے فطرت کی بہادری قائم رہتی ہے. سخی آدمی اولاد کے باوجود کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہی رہتا ہے. اور پچھلے زمانوں میں جو صاحب علم ہوا کرتے تھے, اولاد کو شادی کے بعد اولاد پھر سے وقت دے کے کچھ نہ کچھ وقت بچا کے پڑھتے ہی رہتے تھے کہ علم حاصل ہو جائے, علماء کی مجلس میں جاتے ہی رہتے تھے. تو فطرت میں یا تربیت کی وجہ سے جو انصاف طبیعت میں لچ بس جاتا ہے, جسم کے ساتھ ملتا ہے, پھر باقی رہتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. اور غور سے سننے کی بات ہے کہ جو عدالت کا وصف ہے یہ انسان کی روح میں جب آ جاتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کے فرشتوں سے پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ جو ججز ہیں, جج صاحبان ہوتے ہیں نا عدالتوں میں, یہ اگر انصاف سے کام لینے لگ جائیں تو یہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ جا ملتے ہیں, اور یہ ظلم کریں تو یہ پھر فرعون اور نمرود اور حامان کے ساتھ جا ملتے ہیں. تو انصاف ارواح مجردہ کی جبلت میں جب داخل ہو جائے تو وہ آدمی ملائکۃ اللہ کی فہرست میں چلا جاتا ہے. اور ملائکہ کون تھے؟ وہ ملائکہ اعلیٰ کے, انبیاء کرام, اولیاء عظام رحمہم اللہ کی ارواح جس گروہ میں شامل ہوتی ہیں. ان حضرات میں جو انصاف کرتے ہیں وہ باتیں مرتسم ہو جاتی ہیں, منقش ہو جاتی ہیں, کیونکہ اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں انصاف قائم ہو. تو جس طرح فطری چیزیں ہوتی ہیں نا, بعض چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں فطری ہوتی ہیں, بعض لوگوں کو آپ دیکھیں نا, ان کو ہمیشہ مسکرانے کی عادت ہوتی ہے, حتیٰ کہ آپ ان سے تعزیت ان کی کر رہے ہو نا, کسی بھائی بہن کسی کے انتقال پہ خدا نخواستہ, تو بھی ان کے چہروں سے مسکراہٹ نہیں ہٹتی, یہ فطری چیز ہے. بعض لوگوں کو فطرتاً لڑائیوں سے مناسبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ شادی پہ بھی لڑ پڑیں گے. تو جس طرح فطرت میں کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہ لوگ انصاف ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے. پھر جب یہ انصاف کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہیں، حق تلفی کسی کی نہیں کرتے، تو ان کا تعلق فرشتوں سے ہو جاتا ہے. اور دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد جب ان کی روحیں ان کے جسموں سے الگ ہوتی ہیں تو یہ عدالت کا وصف ان میں موجود ہوتا تھا نا، طہارت، اخبات، سماعت اور عدالت، یہ چاروں چیزیں اس روح میں موجود تھی، انہیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. جو ہی جسم کو روح نے چھوڑا، روح پرواز کرتی ہے اور ایسی روحانی لذتیں اسے نصیب ہوتی ہیں کہ پھر اللہ جب چاہتا ہے اس روح کو ملائے اعلیٰ میں اپنے مخصوص فرشتوں میں، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی روحوں کے ساتھ خدا اس کا ٹھکانہ کر دیتا ہے. اور اگر اس شخص کی روح میں ظلم ہو اور اس کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو، یا فطری طور پہ ہی اس انسان میں وہ عدالت کا وصف نہیں آیا تھا اور ظلم آ گیا، تو مرنے کے بعد اب اس پہ تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، وحشت اس سے ٹپکتی ہے، دکھ اسے پہنچتا ہے، تکلیف اسے پہنچتی ہے. جن جن لوگوں پر ظلم اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، فرشتے مار مار کے اسے قبر میں ان کی یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا تھا، لہذا اب مارو. تو مرنے کے بعد اس کی روح اندھیروں کی طرف چلتی ہے اور ایسے ایسے اندھیروں سے گزرتی ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اوپر سے جوتے پڑتے ہیں فرشتوں سے، یہاں تک کہ جہنم میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہاں پر خدا اسے پہنچا دیتا ہے. جہنم کے نچلے طبقے میں، اوپر کے طبقے میں، اس سے اوپر کے طبقے میں، جہاں چاہے اللہ اسے رکھے، اس کی روح جہنمیوں میں داخل کر دی جاتی ہے کیونکہ اس نے انصاف سے کام نہیں لیا. اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کی مدد کرتے ہیں. اللہ جب کسی نبی علیہ السلام کو بھیجتا تھا تاکہ وہ خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائے اور انسانی معاشرے میں انصاف پھیلے، تو وہ لوگ جو اس کی مانتے تھے، اس کی مانگ پر چلتے تھے، وہ صحیح راہ پر رہتے تھے اور لوگوں کو عدل اور انصاف کی طرف متوجہ کرتے تھے. شریعت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز روزہ کرتا رہے اور نکل جائے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. شریعت ٹھیک اس چیز کا بھی نام ہے کہ انسان اپنے گھر میں، معاشرے میں، گلی محلے میں، جہاں وہ عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے. بیوی بیمار ہے گھر میں اور اللہ نے اس پر جماعت کی نماز فرض قرار نہیں دی، بیوی مر رہی ہے، کہتا ہے بیوی کو جو مرتی ہو جائے آ کے دوا لے دوں گا، پہلے میں جماعت سے نماز پڑھوں. ضروری تھا کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتا اور بیوی کا خیال کرتا، اس کو دوا دارو دیتا، کیونکہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا. زکات خدا نے اس کے ذمہ لگائی تھی، اس کی پرواہ نہیں ہے. اور ویسے گھر میں مہمان نوازی بھی ہے، جو آئے اسے کھلانا بھی ہے، یہ سب شیطان کے چکر ہیں. ایسے شخص میں عدالت اور انصاف قائم نہیں ہوتا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی عنایات اس سے ہٹ جاتی ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ انصاف کو قائم نہیں کرتے اور انصاف کو گم کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں، وہ ملعون ہو جاتے ہیں، مردود ہو جاتے ہیں. جب عدالت اور انصاف قائم کرتا رہتا ہے وہ جج، وہ انسان، وہ کوئی بھی، تو اس شخص کی طبیعت فرشتوں سے جا ملتی ہے. جیسے کہ ابھی عرض کیا، ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان میں اور اس آدمی میں جو انصاف کر رہا تھا، ایک کامن چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے عدالت. بڑی بشارت، بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی ملک کے نظام میں انصاف کے لیے بیٹھ جائیں، چاہے وہ سینئر کورٹس کے ہوں اور چاہے وہ جونیئر کورٹس کے ہوں اور چاہے وہ سپریم کورٹ ہو اور چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. جہاں جہاں جس انسان کو انصاف کرنے کا موقع مل جائے یہ تلوار کی دھار پر کھڑا ہوتا ہے، اور اگر کامیاب ہو جائے تو سبحان اللہ اس میں اور اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ایک کامن چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور کامن چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدالت، وہ فرشتے بھی عدل کرنے والے، یہ بھی عدل کرنے والا۔ تو جب ملائے اعلیٰ جس کی تشریح بھی عرض کرتے ہیں، اس ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں اور اس انصاف کرنے والے میں ایک کامن چیز آ جاتی ہے نا، تو فرشتوں کی برکتیں ادھر آنے لگتی ہیں، فرشتوں کا فیض ادھر آنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ججز، بڑے بڑے مشائخ کی قبروں پہ حاضر ہوتے ہیں کہ فیض حاصل کریں، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا فیض آپ کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ مشائخ تو جو بھی تھے اللہ ہی جانتا ہے ان کا حشر کیا ہوا ہوگا، وہ اچھے تھے برے تھے چلے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ فرشتے جو یقینی طور پر اچھے ہیں، یقینی طور پر خدا کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یقینی طور پر پکی بات ہے کہ وہ معصوم ملائکہ ہیں، وہاں سے آپ کو فیض پہنچ سکتا ہے، آپ انصاف شروع کر دیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے اور جب یہ انصاف کرتا ہے تو اس کے درمیان مناسبت پیدا ہوئی، اب دروازہ کھل گیا، اب جتنی اس کی استعداد ہے نا اس شخص کی، اس کو بچہ مان لیتے ہیں ہم اس جج کو، اس بچے میں جتنی سک کرنے کی کھینچنے کی صلاحیت ہے اتنے ہی فرشتوں کا فیض اس کی طرف آئے گا، بچے میں جتنی طاقت ہوگی ماں کا دودھ اتنا ہی یہ پی سکتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے الہام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، نور آتا ہے، تو یہ انسان گویا کہ چھوٹے درجے کا فرشتہ بن جاتا ہے، ملائے اعلیٰ سے اس کو مناسبت ہو جاتی ہے، اور چھوٹے درجے کا یہ بھی فرشتہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا زندگی کے کسی شعبے کو لے لیں، مثلاً کلاس میں اگر آپ تعلیم کے مراحل سے گزرے ہیں تو جو اسٹوڈینٹ اچھا ہوتا ہے تھا نا، جن تعلیمی اداروں میں واقعی تعلیم دی جاتی ہے، تو ٹیچرز اس کو مانیٹر مقرر کر دیتے تھے، تو وہ مانیٹر جو تھا وہ 30 بچوں کی کلاس ہے اس میں ایک مانیٹر لگ گیا ہے اور ایک ٹیچر ہے، تو ٹیچر کا گویا نائب اور سیکنڈ ان کمان یہ آ گیا، تو اس کو ایک وجہ سے ٹیچر سے بھی مناسبت ہے، ایک طرف یہ کلاس روم کا اسٹوڈینٹ بھی ہے۔ بس ایسی جو انصاف اور عدالت کو قائم کرتا رہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، یہ اتنا بڑا فرشتہ تو نہ بنا جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ بھی چھوٹا سا فرشتہ بن گیا، اب اللہ کی طرف سے برکتیں اس پر نازل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طبیعت میں یا تو ہونی چاہیے یا پیدا کرنی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں جب انسان میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہوتی اور وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی وہ اصلاً وہ طہارت نہیں حاصل کرتا، ناپاک رہتا ہے۔ دوسری چیز آپ سے عرض کی تھی اخبات، کہ اس انسان میں بجائے تواضع اور عاجزی کے کبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تیسری چیز عرض کی تھی سماحت، یعنی بخیل ہو جاتا ہے، فیاض نہیں رہتا، جس موقع پہ پیسہ، اپنا علم، اپنی طاقت، اپنا عہدہ، ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا پھر بھی نہیں کرتا۔ تو یہ تیسری چیز بھی پیدا نہ ہوئی سماحت، اس میں گناہگار ہو گیا، عدالت قائم نہیں کی، اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ یہ چاروں چیزوں میں سے جب کوئی انسان کسی ایک چیز میں بھی کمی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کا رنگ اوپر کی طرف، آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، ملائے اعلیٰ کی طرف، اور ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کو اس کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس ساری بحث میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ فرشتوں کا انسانوں سے تعلق ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہماری اپنی صلاحیتوں کا تعلق ہم سے ہے، مثلا جیسے ہم سنتے ہیں، کھاتے ہیں، جیسے ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک آدمی محسوس کرتا ہے نا، اب دیکھیے اس کے پاؤں کے نیچے قالین آ جائے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑی نرم چیز ہے،
اس کے پاؤں کے نیچے گھاس آ جائے تو احساسات ہوتے ہیں، اور پاؤں کے نیچے انگارا آ جائے تو وہی آدمی چیخنے لگتا ہے، احساس ہوا نا. بالکل ایسے ہی جس طرح ہمارے یہ قوا متاثر ہوتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں چہرہ جلد متاثر ہوتی ہے تکلیف دہ چیزوں سے اور ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو فرشتوں کو ایسے تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہمارا پاؤں آ جائے آگ پہ تو ہم فوراً چیختے ہیں، ایسے ہی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا تعلق جن فرشتوں سے ہوتا ہے انہیں ہوتی ہے تکلیف. جب تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو تو پھر ادھر سے شعائیں چلتی ہیں. آسانی سے یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم نے پاؤں رکھ دیا آگ پہ تو ڈاکٹرز جانتے ہوں گے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے جسم سے پانی آتا ہے، آبلا بن جاتا ہے. ایسی جب ہم گناہ کرتے ہیں نا اور فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتوں کی طرف سے پھر شعائیں آتی ہیں، نور کی ایک لہر آتی ہے، اور وہ نور اس آدمی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ اس گناہگار کو گھیر لیتی ہے، اور وہ نور اوپر سے نازل ہوتا ہے باقی لوگوں کے دلوں میں کہ اس گناہگار نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے گناہ کر کے، لوگوں تم اسے تکلیف پہنچاؤ. بس پھر اس انسان کو تکلیف شروع ہوتی ہے، اس انسان کو مار پڑنی شروع ہوتی ہے، اس انسان کی بنی بنائی عزت برباد ہو جاتی ہے. جتنے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں فرشتوں کی طرف سے اتنی ہی لعنت اس کے لیے زیادہ آتی ہے، ولیعوذ باللہ. اور ایک ہی چیز بس پھر اس وقت کام آ سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی تقدیر. اللہ نے اگر طے فرما دیا کہ اس کے گناہوں کے باوجود اسے بچانا ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے، وگرنا کوئی صورت نہیں ہے. ملائکہ کا الہام ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے علم نجوم میں، فرض کر لو کسی نے پڑھا ہو علم نجوم، شاید اس ملک میں چند ایک لوگوں، جتنے کروڑ کی آبادی ہے اتنے ایک کروڑ میں ایک بھی شاید نہ ملے جس نے علم نجوم کو واقعی پڑھا ہو. علم نجوم کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ تالے کے احکامات یہ ہیں، نصیبے کے احکامات یہ ہیں. یہ جو احکام تالے ہیں یہ فرشتوں کا الہام، یہ وہ چیزیں ہیں، بس یہ ہے جو آڑے آتا ہے. اور یہ در حقیقت اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. وگرنہ اس انسان کو کیا ہوتا ہے، فرشتے تنگ ہوتے ہیں نا جب، تو وہاں سے پھر لعنت پڑتی ہے، پھر اس انسان کو لوگ لان تان کرتے ہیں، پھر اس انسان کو عزت کی بجائے ذلت مل جاتی ہے. اور اگر یہ انسان واقعی اللہ کا اچھا بندہ ہے تو فرشتوں کی طرف سے تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، مگر شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے تو شیطان اپنے دلوں کے دوستوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس آدمی پر جھوٹ بولو. ادھر فرشتے اس آدمی پر رحمت اور برکت کی دعائیں بھیجتے ہیں. اب فرشتے راضی خوش ہیں نا، اللہ اس سے خوش ہے، لیکن شیطان کو دکھ ہوتا ہے، تو شیطان اس انسان کے لیے جھوٹ بلواتا ہے. تو نتیجہ یہ کہ اس آدمی کی زندگی پاک پاکیزہ ہوتی ہے، لوگ تہمت لگاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے اچھے بندے کوئی ایسا نہیں گزرا جس پہ تہمت نہ لگی ہو. جتنا خدا کا قرب اسے حاصل ہوگا اتنا ہی منافق لوگ اس کے خلاف ہوں گے. منافقوں کی نفرت اس شخص کے اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے. شیطان ان کے دلوں میں الہام کرتا ہے، اسی لیے آیا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ مخالفت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وہ نیک بندے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ملائے اعلیٰ ان سے راضی تھے، خوش تھے، وہاں سے برکتیں پہ نازل ہوتی تھی، شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو شیطان منافقوں اور گناہگاروں کو اکساتا تھا کہ ان کو برا کہو. اس لیے جب آپ کسی اللہ کے بندے کو دیکھیں جس انسان نے نیکی کی صفات پائی جاتی ہوں، خدا کے دین کا کام کر رہا ہو، کبیرہ گناہوں سے وہ محفوظ ہو، علم اللہ نے دیا ہو، عمل کی توفیق اللہ نے مرحمت فرمائی ہو، باقاعدہ کہیں سے تربیت ہوئی بھی ہو، اس کے باوجود لوگ اس کی جھوٹ کی بنیاد پر مخالفت کریں، جھوٹی تہمتیں اس پہ لگائیں، تو سمجھ جاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں خود کھوٹ ہے، اگر نہ یہ انسان سچا ہے، اب تعالی شانو کی طرف سے اس پہ عنایات ہیں، اس کا محسود ہونا ہی اللہ کے فضل کی دلیل ہے۔ یہ ہے ملائے اعلی، یہ ہیں فرشتے، کہ ان کو انسانوں کے گناہ سے تکلیف ہوتی ہے، پھر جب وہاں سے لعنتیں آتی ہیں پھر یہ انسان خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس پر یہ چیزیں لعنتیں ولیعذ باللہ برستی ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے جس کے مطابق آپ سے عرض کیا گیا ہے، حجت اللہ البالغہ کی، اور حجت اللہ میں حضرت نے یہ بتلایا ہے کہ فرشتوں کو ایسے تکلیف پہنچتی ہے اور لعنت اور محبت کے معاملے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کے بارے میں 23 پارے میں سورہ صاد میں 38 نمبر سورت کی 70 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے، 68 اور اس سے لے کے 70 تک، بلکہ اس سے بھی پہلے 67 نمبر آیت سے، قل ھو نبأ عظیم، ان سے کہیے یہ قیامت جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک خبر ہے، انتم عنہ معرضون، اور تم اس کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے دھیان نہیں کرتے ہو قیامت آنی ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلى، اور مجھے کچھ خبر نہیں ہے اوپر کی مجلس کی، اس یختصمون، جب یہ فرشتے آپس میں تکرار کرتے ہیں، جب یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اس مجلس میں، جو باتیں ہیں مجھ کو کوئی خبر نہیں، وہ کیسی مجلس ہے؟ اس مجلس میں جھگڑا نہیں ہوتا ملائے اعلیٰ میں، ہر کوئی اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی، ملائے اعلیٰ کا لفظ سورہ صاد سے یہی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اور ملائے اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اتنے پاک، اتنے اچھے، جن کی وجہ سے مجلس بھر جائے، ایسے بڑے فرشتوں کا گروہ۔ اس لیے ملا کا معنی وہ گروہ جو ایک رائے پر متفق ہو، اتنی بڑی تعداد میں کہ جب لوگ اس کو دیکھیں تو نظر بھر جائے، یعنی اتنے وسیعوں کہ نظر گویا کہ بھر نہ سکے، نظر بھر جائے کا مطلب یہ کہ نظر کے کمال ہے، اتنے فرشتے ہیں، انہی میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح بھی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا آخری لفظ کہ اللہ اب رفاقت اعلیٰ مطلوب ہے، تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ مراد یہ تھی کہ میری روح کو بھی اللہ اپنے فضل سے ملائے اعلیٰ میں لے جائیے، فرشتوں کی عظیم جماعت اور ملائکہ مقربین اللہ کے انتہائی قرب والی یہ جماعت ہے۔ یہ کسی کے خیال میں نہ آئے کہ اگر محدثین کی، فرض کیجئے یہ رائے تو خیر محدثین کی ہے ہی، کہ فرض کیجئے یہی صحیح ہے تو کیا ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جس عظمت اور جس اعلیٰ مقام پر فائز تھے، خود ملائے اعلیٰ اور اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کو اس مقام کی خبر ہی کیا؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے بہت بلند و بالا تھا۔ تو فرمایا ملائے اعلیٰ، یہ ملائے اعلیٰ وہ فرشتوں کی جماعت، ان پر اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، اللہ کی ایسی مخلوق جس نے، اللہ تعالی نے بنیادی طور پر تو تین چیزیں رکھی ہیں نا، عقل، غصہ اور جنس۔ اللہ کی مخلوق میں پہلے درجے کی ایک مخلوق یہ ہے جس میں نہ عقل ہے، نہ غصہ ہے، نہ جنس ہے، اور یہ چیزیں جمادات ہیں، لکڑی ہے، پتھر ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اللہ کی ایسی مخلوق جس میں عقل نہیں ہے، اور غصہ ہے اور جنس ہے، یہ دوسرے نمبر کی مخلوق کے حیوانات ہیں، اور تیسری مخلوق اللہ کی وہ ہے جس میں غصہ بھی نہیں جنس بھی نہیں مگر عقل ہے، یہ فرشتے ہیں، اور چوتھی مخلوق اللہ کی جس میں عقل بھی غصہ بھی اور جنس بھی، یہ تینوں چیزیں اللہ نے جس میں رکھی ہیں وہ انسان ہے. ان تینوں چیزوں کو اعتدال سے استعمال کرنا یہی ہے بھائی تزکیہ، یہی احسان ہے، یہی تعلق مع اللہ ہے. اسی درجے کو حاصل کرنے کے لیے شیخ سے بیعت ہوا کرتے ہیں، اسی درجے میں شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ عقل شہوت اور غصہ ان تینوں پر آدمی کو قابو حاصل ہو جائے، اتنی سی بات ہے بس، اور یہ کوئی ایسی مشکل تھوڑا ہی ہے، یہ کر لے. یہ ہیں تین چیزیں، اور چار طرح کی مخلوق انسانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. فرشتوں میں عقل ہے لیکن غصہ بھی نہیں اور شہوت بھی نہیں، خواہشات ایسی بھی نہیں. تو ملائکہ اعلیٰ میں ایسے فرشتے رہتے ہیں، اب انبیاء علیہ السلام کی ارواح وہاں جا کر مل جاتی ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح مل جاتی ہیں، وہاں سے الہام پھر شروع ہوتے ہیں. اور اسی ملائکہ اعلیٰ کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، متعدد جگہ پر ہے، ایک ترمذی کی روایت آپ کی خدمت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے مسجد نبوی حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، سورہ صاد کی تفسیر جہاں پر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہاں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. اس حدیث کے آخر پر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے کی ہے. سألت محمد بن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل سے پوچھا اس حدیث کے متعلق. محمد بن اسماعیل سے مراد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا اس حدیث کے متعلق، قال هذا حدیث حسن صحیح، انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح کے درجے کی، حسن کے درجے کی ہے. پھر انہوں نے اس پہ تھوڑی سی تفصیل اور بھی لکھی ہے. بہرحال حدیث میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیر سے تشریف لائے، یہاں تک کہ لگتا تھا سورج ابھی طلوع ہو جائے گا، جلدی جلدی تشریف آوری ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے نماز پڑھائی، اور بڑی مختصر نماز پڑھائی کہ کہیں سورج نہ نکل آئے. سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا اپنی اپنی صفوں پہ بیٹھے رہو جیسے تم ہو، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج صبح نماز میں میں جو تاخیر سے آیا ہوں، کس چیز نے مجھے روک دیا تھا، کیوں میں اپنے گھر پہ ہی رہا، تمہیں پتا ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں آج رات نماز کے لیے اٹھا، یعنی تہجد کے لیے میں نے وضو کیا، اور جو اللہ نے توفیق دی میں نے رات کو نفل پڑھے، اور نماز نہیں مجھے اونگ آ گئی، اور میرا جسم مجھے اونگ اتنی شدید آئی گویا کہ نیند آ گئی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے نا، ایسی کیفیت کبھی کبھی طاری ہوتی ہے اللہ کے ذکر میں، اور اس میں جو کچھ آدمی پھر دیکھتا ہے اسے ہی کہتے ہیں بزرگوں کے ہاں کہ یہ فلاں آدمی کو کشف ہو گیا تھا. یہ ہے اس کشف کا اصل ثبوت. یہاں سے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، یعنی گویا کہ خواب میں دیکھا، وہ جو حالت تھی ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا یا محمد، اے محمد، قلت رب لبیک، میں نے کہا میرے پروردگار میں حاضر ہوں، ربے اے میرے رب، آپ ارشاد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ فیما یختصم الملأ الأعلى، یہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کی جو بڑی جماعت ہے، یہ کیا آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری ربے، میں نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے پتا نہیں ہے. ادب اتنا غالب ہے اللہ کے حضور میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تین بار عرض کیا، پھر عرض کیا لا ادری ربے، اے پروردگار مجھے علم نہیں، لا ادری ربے، اللہ میں نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، میں نے دیکھا کہ اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، قد وجدت برد اناملی بین صدیا، اور میں نے اللہ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنی سینے میں محسوس کی، فتجلی علی کل شیء وعرفت، ہر چیز مجھ پہ واضح ہو گئی اور مجھے پتا چل گیا، میں نے جان لیا، کیا چیز جان لی کہ آگے آ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی صورت کیسی ہے، یہ مسئلہ ہے عقیدے کا، بس اس میں اتنی کافی ہے کہ اللہ نے جو شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اللہ ویسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ہمیں اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، یہ علم کلام اور عقیدے کی بحث، اللہ کرے کبھی ایسی چیزوں کے بیان کی بھی توفیق ہو. فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت رب لبیک، میں نے عرض کیا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اب پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ فرشتوں کی بات کہ وہ آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں یہ ملائے اعلیٰ میں. قلت فی الکفاراتی، میں نے عرض کیا اللہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں انسانوں سے اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں، گناہ مٹتے کیسے ہیں. قال ما ہننا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھائی پھر کیا فیصلہ ہوا. قلت تو میں نے عرض کیا میرے رب، فرشتے کہہ رہے ہیں مشی الاقدامی للجماعتی، مسجد کی جماعت کی نماز میں شرکت کے لیے جانا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا تاکہ زیادہ قدم شمار کیے جائیں، زیادہ نیکیاں ملیں. ایک والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، فرض نماز پڑھ کے پھر بھی مسجد میں بیٹھنا، تھوڑی دیر رہنا مسجد میں. واسباغ الوضوء فی المکروہات، اور جب دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت وضو کرنا، صبح صبح اٹھ کے وضو کرنا. اسی طرح سردیوں میں بسا اوقات جی نہیں چاہتا، بڑی مشکل ہوتی ہے، اس وقت میں وضو کرنا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. قال ثم فیما، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اور کیا بات ہوئی. تو میں نے عرض کیا کہ کنت اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، ولین الکلام، لوگوں سے محبت سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. دو والصلاۃ باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اس کے نماز پڑھنا، یہ تینوں چیزیں لوگوں کے درجے بلند کرتی ہیں اللہ کے. قال سل، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، آپ کیا مانگتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے دیں. وترک المنکرات، اور اللہ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں میری حفاظت فرما دیں. وحب المساکین، اور اللہ جو تیری غریب مخلوق ہے نا ان کی محبت میرے دل میں آئے. وانت اغفر لی وترحمنی، اور اللہ آپ مجھے معاف بھی فرماتے رہیے اور اللہ آپ رحم بھی فرماتے رہیے. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اور اللہ جب کسی قوم کو آپ آزمائش میں ڈالنا چاہیں. فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اللہ مجھے زندگی میں کسی آزمائش میں نہ ڈال، میرا انتقال میری موت اس سے پہلے ہی ہو جائے، اللہ آپ اپنے پاس بلا لیں، میں کسی آزمائش میں نہ پڑوں. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، اور اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت میرے دل میں ڈال دیجئے. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَيْهِ إِلَى حُبِّكَ، اور اللہ ان چیزوں کی محبت ان اعمال کی جن سے آپ کی محبت مجھے ملے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا حقن، یہ جو میں نے تمہیں بتائی ہے نا بات، یہ جو میں نے آج رات دیکھی ہے یہ بالکل سچ ہے. فدرسوہا، اسے تم خود بھی یاد کرنا. ثم تعلموہا، اور پھر اس کی تعلیم بھی لوگوں کو دینا، میری باقی امت کو بھی سکھانا کہ میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے کیا دیکھا ہے. اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ مجھ سے فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھ اپنا دست مبارک رکھنے کے بعد کہ آپ کو پتا ہے اوپر کیا بحث ہو رہی ہے، تو میں نے کہا جی اللہ مجھے پتا چل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہوں کا کفارہ کیا ہے، تو میں نے عرض کیا اللہ فرض نماز پوری ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کے آنا یعنی مناسب فاصلے پہ پاؤں رکھنا اور جب جی نہ چاہ رہا اس وقت وضو کرنا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن فعل ذلك اور جو شخص ایسے کام کرے گا عاش بخیر ومات بخیر یہ بھی ترمذی کی روایت ہے تو فرمایا وہ زندگی میں بھی اچھا جیے گا موت بھی خیر سے آئے گی جو ان تینوں کاموں کو کرے گا اچھی زندگی کے لیے کتنے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں یہ حدیث نہیں یاد رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کام کرو اچھی طرح زندگی میں بھی رہو گے مرو گے بھی خیر پہ وقان من خطیئته کیوم ولدته امه اور اس طرح پاک دنیا سے جائے گا جیسے پیدائش کے دن پاک تھا وقال یا محمد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بھی کہا اس خواب نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیا کریں تو نماز کے بعد مجھ سے اس طرح دعا مانگا کرو اس روایت میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ نے کہا مجھ سے کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں یہاں یہ آیا کہ اللہ نے مجھے سکھایا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پہلے ڈالی یہ دعا پھر کہا کہ آپ مانگیے تو میں نے اللہ سے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسری روایت کے مطابق مجھ سے کہا کہ جب تم نماز پڑھ لیا کرو نا تو یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات اللہ میں آپ سے نیکی کے کاموں کی توفیق چاہتا ہوں وترک المنکرات اور اللہ جن کاموں سے آپ نے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دوں رب میں یہ چاہتا ہوں وحب المساکین تیرے غریب بندوں کی محبت میرے دل میں آ جائے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اور اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش اور مصیبت میں ڈالنا چاہے فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ تو اللہ مجھے اس مصیبت میں ڈالے بغیر ہی اپنے پاس بلا لے قَالَ وَالدَّرَجَات اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے درجے جنت میں میرے قرب کے کس طرح بلند ہوتے ہیں اور ارشاد ہوا افشاء السلام سلام کو عام کرو ہر ایک کو سلام کیا کرو وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ اور کھانے کھلاؤ لوگوں کو وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تیسری روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے اور اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ اور یاد رکھو جو یہ کام کرے گا کون کون سے مسجد جماعت میں کے ساتھ جا کر نماز پڑھنا اور جب جینا چاہ رہا ہو اس وقت وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ پہلے نہیں آیا تھا دونوں روایات میں یہ اس میں آیا وہاں آیا ہے کہ نماز کے بعد ٹھہرنا اور یہ حدیث اس کی تشریح ہو گئی کہ ایک نماز کے بعد دل اٹکا رہے دوسری نماز میں اللہ نے فرمایا جو حافظ علیہن جو شخص ان باتوں کو مانے گا عاش بخیر و مات بخیر یہ کام کرتا رہے گا وہ آدمی خیر نیکی کے ساتھ جیا اور خیر پہ اس کی موت آئے گی وکان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ اور اس طرح دنیا سے جائے گا جیسے پیدائش کے دن پاک تھا موت کا دن بھی اس کے لیے اتنی پاکی کا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ دیکھو اس حدیث کو تم یاد رکھنا فتعلموہا اسے لوگوں تک بھی پہنچاؤ یہ ہے ملائے اعلی اس ملائے اعلی میں فرشتے ہیں اور فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے ان کاموں سے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں جب یہ چیزیں چاروں آپ نے سن لی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فہذہ الخصال الاربع یہ چار چیزیں ان تحقق تحقیقتہا جب تم نے اس کی حقیقت کو جان لیا جو کچھ میں نے لکھا ہے وَفَهِمْتَ كَيْفِيَتَ اِقْتِضَائِهَا اور جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام کیسے کرنے ہیں اب تمہیں علم حاصل ہو گیا اس کے بعد تم عمل بھی کر لو وعدادها للانسلاق فی سلک الملائکہ تو جس لڑی میں جس رسی میں جس ڈوری میں فرشتے اللہ کے پروئے ہوئے ہیں تم بھی اس میں داخل ہو گئے اس ہار کے ایک موتی تم بھی بن گئے اس کا ایک نگینہ تم بھی ہو گئے اور جب تمہیں پتا چل گیا کہ یہ چاروں کام ہیں جو میں نے کرنے ہیں اور تم نے اس پہ عمل بھی کر لیا تمہیں سمجھ آ گئی میری بات کی اب دیکھیے شاہ صاحب نے جو جملہ لکھا ہے فرماتے ہیں اوتیت الخیر الکثیر اللہ نے بہت بڑی خیر تمہیں دے دی ہے وکنت فقیہا فی الدین ممن اراد اللہ به خیرا اب تم اس دین کو اتنا سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے اگر تمہیں میری یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو تم یقین جانو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ اللہ نے بڑی خیر کرنی ہے، بڑی خدا نے دین کی سمجھ جنہیں دے دی ہے، تم ان لوگوں میں آ گئے. یہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت کی باتیں جو پہلے آپ سے عرض کی تھی. یہ چار باتیں سمجھنے کی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ طہارت، اخبات، سماعت اور عدالت کی چار چیزیں اللہ نے اپنے فضل سے مجھے سمجھا دی کہ پورے دین کی اصل یہ ہے. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں بار بار کہ یہ حجت اللہ کسی استاد سے پڑھنے کی چیز ہے تاکہ پتا چلے دین کی حکمتیں کیا ہیں، گناہ کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلی بات آ گئی طہارت، یہ پاکیزگی آ گئی. اس پاکیزگی کے فوائد کیا ہیں اور پاکیزگی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ انشاءاللہ اس اگلی نشست میں بیان کریں گے.